الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ سن العلوم اور اس کے بانی حضرت والد صاحب، ایک طویل عرصے سے یہ معمول رہا ہے کہ شعبان کے اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے ہیں. اصل جو علم کی بنیاد اور شریعت کے دلیلوں کا اصل ہے وہ قرآن کریم ہی ہے. سارا سال جو آپ حضرات مختلف طلباء کرام دروس نظامی میں کتابیں پڑھتے ہیں، خواہ وہ حدیث ہو، فقہ ہو یا نحو اور صرف ہی کیوں نہ ہو، یہ جتنے بھی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، آپ حضرات کو سمجھائے جاتے ہیں استاد اور شاگرد آپس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ان تمام علوم کا مقصد اور ان کا جو آخری منتہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ آ جائے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں وہ ایک مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھ جائے. تو یہ بات بالکل واضح ہے آپ حضرات کے سامنے بھی کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا یہی ایک مسلمان کا آخری منتہا ہے. لیکن بعض اوقات جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کی تیاری بہت زبردست اور مضبوط کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے جو ترتیب بنائی ہے درس نظامی کی، مدارس کی ترتیب ہے، یہ تمام وہ تیاری آپ حضرات کو کرائی جاتی ہے کہ اس تیاری کے بعد بندہ اس قابل ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث اور متون فقہ کو سمجھ سکے اور امت تک آگے سمجھا سکے، پہنچا سکے. تو یہ تفسیر کا درس عموماً آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک عظیم درس ہوتا ہے، پورے پاکستان سے طلباء کرام اور علماء کرام تشریف لاتے ہیں، حضرت والد صاحب کے سامنے تلمذ اختیار کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں وہ بہت عظیم ہیں، ان کی قدرت وہ بھی بہت بڑی ہے. اس وقت جو دنیا میں احوال ہیں، جو حالات ہیں، وہ اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ باقاعدہ ایک جگہ درسگاہ میں، مسجد میں، ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام جمع ہوں، کیونکہ صحت کے مسائل ہیں اور بیماری کا خوف ہے. لیکن اللہ کے دین کا کام یہ ہمیشہ جاری رہے گا. دنیا کے اندر مختلف حالات آئے، ایک ایک دن کے اندر بغداد جیسے شہر میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور اس وقت مسلمان یہ گمان کرتے تھے کہ اب شاید دین اسلام کا کام، علم و تعلم کا کام یہ آگے بڑھ نہیں سکے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا اور عالم میں علماء کرام بھی موجود ہیں، مفسرین بھی موجود ہیں، محدثین بھی موجود ہیں. تو یہ جو ایک مجلس لگائی گئی ہے رسول، اور اصل میں تو حضرت والد صاحب کو ہی تشریف لانا تھا، آپ حضرات کے سامنے درس دینا تھا، لیکن کچھ عوارض کی وجہ سے اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے حکم دیا گیا کہ آپ جائیں، اور طلباء کرام اور وہ حضرات جو پورے عالم میں اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن درس سن رہے ہیں ان سے کچھ گزارشات کریں. تو اس سلسلے میں میں مختصراً آپ حضرات سے کچھ باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں. جو ہمارا مطمع نظر اور مقصد ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہیں، دنیاوی کسی شے کے لیے ہم اپنا وقت لگائیں، تو یہ جو فائدہ مند علوم ہیں، علوم قرآن ہیں، علوم تفسیر ہیں، یہی العیاذ باللہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، خواہ آج آپ تفسیر کے درس میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں اور تفسیر کا درس سننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا مقصد ہو، یہ آپ کا منشا ہو کہ میں اللہ کی کتاب سمجھنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ بات ایک مسلمان اپنے ذہن میں ڈال لے تو خود بخود آپ کے دروس کے بیٹھنے میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، للہیت بھی پیدا ہو جائے گی، اور توجہ مزید دلانے کی انتظامیہ کو یا ناظم صاحب کو، ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ آپ کو دوبارہ سے متوجہ کریں کلاس کے آداب کے لیے اور تفسیر کے درس کے آداب کے لیے. جب ایک طالب علم اور ایک مسلمان وہ خود یہ طے کر لے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو میں سمجھ رہا ہوں، تو اس کا معیار اور اس کا مقصد اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خود بخود وہ ایک بہترین متقی اور تقوادار عالم بن سکتا ہے. تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس فتنے کے دور میں، اس خوف کے دور میں، اس نفسی کے دور میں کہ دنیا اپنی جان بچانے میں لگی ہے، سارے لوگ اس پریشانی میں ہیں کہ کہیں کسی جگہ سے جراثیم نہ آ جائے اور ہمیں لپیٹ میں نہ لے لے، اس دور میں بھی اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. لیکن اس مقام کو پہچاننا ہوگا، اس مقام کو سمجھنا ہوگا. کہیں خدا نہ خواستہ شیطان کے حملے کا شکار ہو کہ ہم اس مقام کو گنوا نہ بیٹھیں. تو للہیت اور تقوی، یہی تمام علوم اور دنیا کے تمام کاموں کے اندر ایک مسلمان کے لیے اساس ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی جتنے بھی علوم حاصل کیے جائیں، جتنی بھی کتابیں آپ کو یاد ہو جائیں، جتنی بھی تفسیری اقوال آپ کو یاد ہو جائیں، لیکن وہ فائدہ اور وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. تو پہلی بات آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات خواہ تفسیر پڑھیں یا آپ درس نظامی کے اسباق میں بیٹھیں یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دین یا دنیا کا کام کریں، تو اس میں اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد مختصراً یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کیا چیز ہے اور یہ کیا حیثیت رکھتی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور حکمت شامل ہے. اور جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں مثلا سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, مربی ہے, پالنے والا ہے, خالق ہے. تو یہ بات قرآن کریم کی پہلی آیت میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا مقام ہے اور اللہ کی ذات وہ کیسی ذات ہے, وہ کتنی بلند ہے, وہ رب العالمین ہے. وہ صرف اور صرف ایک خاص طبقے کا رب نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ایک امت کا رب نہیں ہے, وہ کسی مخصوص محلے علاقے کا رب نہیں, بلکہ یہ عالم اور اس کے علاوہ بھی جتنے عالم ہیں جو ہمارے علم میں ہیں یا ہمارے علم میں نہیں ہیں, اس سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب یا رب تربیت کرنے والا, خیال رکھنے والا, کسی شے کو پالنے والا, یہ رب کہلاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام انسانیت کے مربی ہیں, تربیت کرنے والے ہیں, بڑا کرنے والے ہیں, پالنے والے ہیں, خیال رکھنے والے ہیں. اور جو ذات خیال رکھنے والی ہوتی ہے وہ اپنی رعایا کو یا اپنے نیچے اپنے ذیل میں لوگوں کو گمراہ ہونے نہیں دیتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوسری آیت آ گئی الرحمن الرحیم, اللہ کی وہ ذات جو رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. یہ جو الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اس کے اندر رحمان کا کیا مطلب ہے؟ رحمت والی ذات. اور رحمت کیسے فرماتے ہیں؟ ہر وہ معاملہ, ہر وہ کام کہ جس میں ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے, وہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے محتاج ہیں. ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا بطور انسان کے کہ دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کیا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور پوری امت کے لیے فرمایا کہ آپ کیا جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ ولكن جعلناه نورا, یہ تو ہم نے ایک نور ہدایت بنا کے بھیج دیا. نهدي به من نشاء من عبادنا, اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اس نور ہدایت سے وہ بے شمار فائدے اٹھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے. ایسا رحمان نہیں ہو سکتا کہ اس کے بندے گمراہ ہو رہے ہوں, ایسا خالق رحمان نہیں ہو سکتا کہ اس کے بندے اندھیروں میں ڈوب رہے ہوں اور اس کے علم میں ہوں اور اس کی نظر میں ہو. اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمت کا تقاضا تھا کہ پیغمبر تشریف لاتے اور اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا راستہ دکھاتے. اور اسی طرح بالکل بعین ہی ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب عطا فرمائی اس کتاب کا نام قرآن ہے, اس کتاب کا نام فرقان ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو نورا نہدی به من نشاء من عبادنا, اللہ کا وہ نور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لیں اس کے بھلے کا تو وہ خود بخود ہدایت پا لیتا ہے، نور پا لیتا ہے۔ تو دوسری بات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ خواہ وہ یہاں موجود ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور کسی بھی درس میں ہوں، جہاں قرآن کی تعلیم اور تعلم کرائی جا رہی ہو، جہاں قرآن کریم آپ حضرات کے سامنے موجود ہو، جہاں علم تفسیر کا ذکر آ رہا ہو، جہاں مفسرین اور جہاں پہ قرآن کے معنی سمجھائے جا رہے ہوں، جہاں دینی مسائل سمجھائے جا رہے ہوں، تو یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں اور آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ خود سمجھ لیجئے، عقل سے ذرا کام لیجئے۔ میں مثال کے طور پہ، ایک طالب علم وہ چلا جائے اور کسی ڈاکٹر اور میڈیکل کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل اندھیرے میں رکھ دیا جائے، نہ اس کو سمجھایا جائے، نہ اس کو کتاب سمجھائی جائے، نہ اس کو اس کی معانی اور تشریح سمجھائی جائے، تو وہ پڑھنے والا طالب علم وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے وقت لگایا، اور اب مجھے آگے اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ غفور اور رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ جب ہم اور آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہر آنے والے امتی مسلمان کو بحیثیت خاص اور غیر مسلم کو بھی بحیثیت عموم کے یہ قرآن کریم کی کتاب عطا فرما دی۔ یہ کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن سے لے کے آخرت کے دن تک تمام انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہے، اور اس کے علوم بھی ایسے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چند ابواب ہیں، چند احادیث ہیں اور چند تفاسیر ہیں، وہ ہم اور آپ پڑھ لیں اور ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید اور نئے نئے علوم آپ کو اس میں نظر آئیں گے، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید آیات کے تراجم، آیات کی تفاسیر، آیات کے معانی وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئیں گے۔ جو قرآن کریم کے اندر آخرت کا ذکر ہے، بے شمار ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو قرب آخرت اور آخر الزمان کے مطالب بتائے ہیں اور اس کی علامات بتائی ہیں، بہت سی علامات ایسی تھیں جو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آخر الزمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بیماری آئے گی، ایسی بیماری جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی۔ تو صحابہ کرام ان قسم کی علامات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ حضرات کے سامنے اس کے مطالب اور اس کی تشریح سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کو پکڑیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور تشریح کو اپنی زندگی کے عمل میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیر کے درس میں بیٹھتے ہیں، خواہ وہ آپ حضرات ہوں یا آپ کے علاوہ باہر کوئی ہو، علم تفسیر کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ تو تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جب وہ قرآن کے درس میں بیٹھیں، تفسیر کے درس میں بیٹھیں، خواہ ویسے عمومی طور پہ دینی علوم کے درس میں بیٹھیں، تو وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ طہارت کے ساتھ ہوں، وہ پاکی میں ہوں، ان کا لباس بھی پاک ہو، ان کا مقام بھی پاک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نفس، ان کا ضمیر، وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پاک اور صاف ہو۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز جو ہمارے اسلاف اور مفسرین فرماتے ہیں، پابندی، کہ طالب العلم، علوم پڑھنے والا، سیکھنے والا، وہ پابندی کرتا ہو تو پھر اس کے درس میں برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، استاد اور شاگرد کا جو ایک رشتہ ہے، احترام کا وہ قائم اور دائم رہتا ہے. جیسے آج کل کے احوال ہیں، دنیا کے تمام کام متاثر ہیں، اس وقت میں طالب العلم کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس کے باوجود پابندی کو کیسے یقینی بناتا ہے. یہ اصول ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی درس ہو، تدریس ہو، کوئی نوکری ہو، جو شخص پابندی کرتا ہے اس کی پابندی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو آپ حضرات بھی در علوم تفسیر اور درس تفسیر کے اندر جو تشریف فرما ہوں، ان کو یہ گزارش ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب درس کیا جا رہا ہو تو وہ یہاں پر موجود ہوں یا کم از کم وہ اس کو سن ضرور رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آداب کا خیال رکھنا، کیونکہ آپ حضرات قرآن کریم کے درس میں بیٹھے ہیں اور قرآن کریم یہ اللہ کے دین کی بنیاد ہے، تو جو دینی تعلیمات ہیں اس کو اپنایا جائے. ایسا نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام بھی کیے جا رہے ہیں، یہ دونوں متضاد جمع ہو گئے. اور تضاد ایک ساتھ جمع ہونا یہ خطرے کا باعث ہے، یہ تباہی کا باعث ہو سکتا ہے. اگر گناہ ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ اللہ کے دین کے علوم جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر اللہ کے دین کے علوم جو آئیں گے تو پھر اس کے ساتھ شیاطین کے وسوسے اور خیالات وہ جمع نہیں ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمارے دین کے بڑے امام ہیں، آپ حضرات سے زیادہ کون جانتا ہوگا ان کو. انہوں نے اپنے استاد وقیع رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے دینی علوم یاد نہیں ہوتے. شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. استاد محترم نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. لأن العلم نور من الہی. اس لیے کہ جو علم ہے یہ اللہ کی ہدایت کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی. اور اللہ کا نور ایسے دل اور دماغ میں نہیں آتا جہاں پہ گناہوں کے گھر بنے ہوئے ہوں. تو اللہ کا نور، قرآن کریم، اللہ کی رحمت، اگر یہ آپ حضرات نے حاصل کرنی ہے تو ونور اللہ لا یعطى لعاصی کا آپ کو مصداق بننا ہوگا کہ اللہ کے نور کو اگر دل و دماغ میں بٹھانا ہے تو پھر اس سے گند اور اس سے غلط چیزیں، اس سے گناہ، اس قسم کی اشیاء کو باہر نکالنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی اہمیت اور قرآن کے فضائل یہ جاننا بھی ضروری ہیں. اس کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنا بھی ثواب ہو، سوائے قرآن کریم کے. کہ تفسیر تو دور کی بات ہے، اگر ایک مسلمان قرآن کو کھول کے اور اس کے درس کو، اس کی تلاوت کرے، اس کی عبارت پڑھے، تو بھی احادیث مبارکہ میں اس کے لیے سینکڑوں حروف کے بدلے سینکڑوں درجے کا ثواب حاصل ہونے کا وعدہ کیا گیا. تو آپ تصور کریں کہ ایک مسلمان بغیر سمجھے، بغیر اس کے مطلب کے، بغیر معانی کے، جب وہ صرف اور صرف اس کی عبارت پڑھنے سے ثواب کا حقدار ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان جو قرآن کے معانی کو سمجھ رہا ہو، جو اللہ کی منشا کو سمجھ رہا ہو، وہ کتنے بڑے ثواب کا مستحق ہوگا. اور پھر اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں آگے جو حاصل کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہدایت ہے. اس قرآن کے پڑھنے کے بعد جو ہمیں اگلا مقصد حاصل کرنا ہے وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمْ. اگر اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے سرمائے سے زیادہ بہتر ہے. تو آپ جو قرآن کی تفسیر کے لیے بیٹھے ہیں، خواہ آپ پہلے پڑھ ہی کیوں نہ چکے ہوں، لیکن ہر مقام پہ ہر دفعہ جدید علوم آتے ہیں، سمجھنے کے زاویے نئے ہو جاتے ہیں. پہلے ظاہر بات ہے کہ آپ اس حال میں نہیں تھے جس حال میں آج ہیں، پہلے وہ یکسوئی نہیں تھی جو اب ہے، پہلے وہ عقل اور دانائی نہیں تھی جو اب ہے، جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم والے طلباء کرام اور علماء کرام وہ دین کی اہمیت کو ہر دن گزرتے کے ساتھ نئے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سال جو تفسیر ہوگی اس کے اندر زیادہ تر جو بیان ہوگا وہ خلاصوں کا ہوگا، وہ سورتوں کے منشا کا ہوگا، وہ آیات کے منشا کا ہوگا کہ یہ جو سورت ہے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے علوم بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر فلاں رکوع سے فلاں رکوع تک جو یہ خاص مضمون ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے، اس کا مقصد کس طرف ہے۔ ورنہ صرف ترجمہ وہ تو آپ حضرات اکثر طلباء کرام درس نظامی میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اس ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو خاص علوم ہیں خواہ وہ روایات ہوں خواہ وہ درایات ہوں۔ روایت یعنی وہ علوم کہ جو صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین سے نقل کر کے ہم تک پہنچے ہیں، اور درایت وہ علوم کہ جو زمانہ حال کے موافق اس آیت کے اندر ہمیں نظر آتے ہوں۔ ان دونوں کو جمع کر کے جو تفسیر بنتی ہے یہ قرآن کریم کی تفاسیر کو جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کام ہے تفسیر کا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ افضل ترین کام ہے۔ خیرکم من علم القرآن من تعلم القرآن وعلم، حدیث شریف میں آپ حضرات نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو بہترین اور خیر والا فرما دیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو یہاں استاد بیٹھا ہو وہ بھی امت کے اندر سب سے خیر ہے، اور جو سامنے شاگرد بیٹھے ہیں وہ بھی اس امت کے اندر سب سے بڑے خیر والے ہیں۔ تو اس خیر کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اس خیر کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس خیر کے ہوتے ہوئے اگر ہم گمراہ ہو گئے العیاذ باللہ تو یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تم لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح آیات اور واضح دلائل آ چکے ہیں، اور یہ جو ہم نے نور نازل کیا ہے یہ واضح نور ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ کہ پہلے زمانے میں زمانہ جاہلیت کو اگر آپ دیکھیں اس کا مطالعہ کریں تو اس وقت میں جو انسانیت کا حال تھا وہ بہت ہی برا تھا، بہت ہی پریشانیاں تھیں، جہل ہر جگہ میں پھیلا ہوا تھا، اور علم اور علم والوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اور اہل عرب وہ ہر قسم کی برائی کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن جب یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کریم نازل ہو گیا تو وہ عرب جو ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے وہ سب سے افضل ترین قوم بن گئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں میں جو مکہ کے ڈاکو تھے، جو مکہ کے شرابی تھے، اور مکہ کے اندر عجیب اور غریب قسم کے حالات اور واقعات میں ملوث تھے، ان میں سے ایسے مسلمان اور ایسے صحابہ کرام نکلے کہ آج دنیا ان کو یاد کر کے حیرت کا اظہار کرتی ہے، اور دنیا ان کو یاد کر کے اس کے مقابلے کا انسان پیش کرنے کے لیے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تمام کمال کہاں سے آیا؟ یہ جو انسان کو بدل دیا گیا یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے اور کیا سیکھا؟ کیا ان کے پاس بہت مال دیا گیا ان کو؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کو کسی خاص یونیورسٹی میں داخل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ دونوں چیزیں جب مل گئیں تو ان دونوں کے ملنے سے ایسے انسان تیار ہوئے کہ ان انسانوں کا مقابلہ اب عالم کے اندر موجود نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے اور آپ حضرات کے ساتھ موجود نہیں ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے۔ البتہ قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح یہ نازل ہوا آج ہمارے اور آپ کے سامنے اسی طرح موجود ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا, آخرت تک جب تک یہ دنیا میں موجود ہے اسی حال میں رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کریم آ گیا. البتہ صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف چلے لے گئے. انکا میتون و انہم میتون, اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی ہے اس نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ نے کن کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ اس کے لیے اگر آپ حدیث کو دیکھیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے باقاعدہ مسلمانوں کو بتا دیا. کیا بتایا؟ العلماء ورثت الانبیاء, کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کس کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے. تو اے طالب العلموں, اے دنیا والوں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میرا آخری پیغام اور آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اگر ہم میں ابو بکر جیسے افراد پیدا ہونے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمر جیسے اعمال اپنا لیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عثمان اور علی جیسے لوگ ہوں, تو ہمیں دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا. نمبر ایک اللہ کی کتاب, اور نمبر دو وارث الانبیاء کی صحبت. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کی کتاب, اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات ہمیں سمجھنی ہوں گی جس طرح صحابہ کرام سمجھتے تھے. صحابہ میں سے ہر صحابی وہ خود ایک مفسر ہوا کرتا تھا, اور قرآن کے ایک معنی کو, ایک آیت کو اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے. ہمارے جو حالات ہیں, ہم جس زوال کی طرف جا رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ آج آپ دنیا میں نکلیں باہر اور جا کے دیکھیں ہمارے معتبر لوگ, وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی سلطنت دے رکھی ہے, جن کے ہاتھوں میں ہمارے شہر اور ہمارے ملک ہیں, ان سے ذرا پوچھئے کہ قرآن کی فلانی آیت کا کیا مطلب ہے. اپنی طرف سے الٹے سیدھے ترجمے وہ کر دیں گے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. کس لیے؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اپنے طرف متوجہ بھی کرنا ہے, اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ اہل اسلام ہیں, تو اس طریقے سے ان کے سامنے باتیں کرو کہ وہ لگے کہ یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے, یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے علوم کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی, اور اسی لیے پھر جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلوں میں نہ دین کا خیال رکھا جاتا ہے, نہ اس میں ہمارے مسلمانوں کے شاعر کا خیال رکھا جاتا ہے, اور نہ ہی اللہ کے خوف کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. صرف اور صرف مٹیریلزم, اور صرف سائنس کے ذریعے سے جو بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اور ان کے مفاد میں ہوتی ہے, اس کو فیصلہ کر کے اور مسلمانوں پر اس پر عمل لازم قرار دے دیا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے, اس لیے کہ ہم نے وہ رسائے انبیاء کو اپنانا چھوڑ دیا. اگر آج بھی ہم اپنے ان معاملات کو درست کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ ہمارے آنے والے نسلیں, خواہ وہ میری اولاد ہو, خواہ وہ آپ کی اولاد ہو, یا وہ آپ کے اولادوں کی اولاد ہو, ان میں دو خاصیات ہونی چاہیے, وہ قرآن کو سمجھتے ہوں اور وہ انبیاء کرام کے وہ رسا کے ساتھ تعلق قائم کر لیں, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس قرآن کے برکت سے اور اس قرآن کے روشنی سے ہم عالم اسلام کے اندر اہل اسلام جیسے کہ خیر القرون میں ہوا کرتے تھے دوبارہ ہم اس کو اپنا لیں. بہرحال یہ ایک بہت عظیم اور مبارک کام ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے بھی, حضرت والد صاحب کے لیے بھی, اور آپ حضرات کے لیے بھی مبارک فرمائے, اور اس کام کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی نجات کو یقینی بنائے. دیکھیں دنیا کے اندر تو چند روزہ وقت ہے, کون کب کس کی موت آ جائے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. دنیا کے اندر ہمیں جو وقت گزارنا ہے وہ اس کتاب کی روشنی میں, اور اس کتاب نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ کتاب ان کو فائدہ دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو غیبی اشیاء ہیں، وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، وہ حشر ہے، اس میں اس کتاب کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے، اور اس درس کو اللہ تبارک و تعالی بخیر و خوبی جاری اور ساری فرمایا اور پایہ تکمیل تک پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے مسائل حل فرمائے. جو بیماری اور وبا پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو صحت میں بدل دے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر حرمین اور شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے جس ملک میں ہیں، جہاں پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت کامل شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے کلمہ گو حالت میں گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقامات عطا فرما دے. یہ دورہ تفسیر کا درس جو ایک طویل زمانے سے قائم اور دائم ہے، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے مبارک سلسلے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. حضرت والد صاحب کا سایہ محتنم ہمارے اور آپ کے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور یہ جو توحید کا فیضان ہے، تفسیر کا فیضان ہے، فقہ کا چشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. کل اسی وقت انشاء اللہ تعالی حضرت والد صاحب پھر درس فرمائیں گے.